السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الله تعالى الحسنى كي شرح كدرس جاريه آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام الصادق، الحق اور المبین کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الصادق، الصادق کا ترجمہ ہے سچا، اور یہ نام جو ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے، سورة الانعام آیت نمبر 146 میں، 146. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. یہ اس لیے کہ ہم نے انہیں سزا دی ان کی بغی اور نافرمانی کی وجہ سے، اور بے شک ہم سچے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، الصادق کا معنی ہے وہ سچا جو اپنے وعدے میں سچا ہے، اپنے وعید میں سچا ہے، اور اپنی خبر میں سچا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے فرما برداروں سے وعدہ کیا کہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں سے وعدہ کیا اللہ تعالی نے جو لوگ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اس پکار کو سنے گا اور ان کی مصیبتیں دور فرمائے گا، کیونکہ وہ سچا ہے، وہ صادق ہے جو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، سورة النساء آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سچ بولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام الحق، قرآن مجید میں تقریباً 10 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الحق کو بیان فرمایا ہے. ان میں سے بعض آیات کا میں ذکر کرتا ہوں دلیل کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، سورة يونس آيات نمبر 32. دوسری آيات سورة المؤمنون آيات نمبر 116 الله تعالى فرماته فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. تیسری آيات سورة الحج آیت نمبر 62 میں، اور یہ آیت حفظ کرنی ہے، حاضرین سامعین سے گزارش ہے کہ اس آیت کو یاد کر رہے ہیں. سورة الحج آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جس چیز کہ عبادت یہ لوگ کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی ہے، بلند ہے اور کبیر ہے، بہت بڑا ہے. حق کا معنی وہ سچا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، نہ اس کی ذات میں شک ہے، نہ اس کی وحدانیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کی اسماء و صفات میں. وہ حق ہے، اس کی توحید حق ہے، اس کا فرمان حق ہے، اس کے افعال حق ہیں، اس کا دین حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کی سزا حق ہے، اس کی جزا حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو صلاۃ اللیل کے لیے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز کی ابتدا اور افتتاح جو ہے بعض اوقات اس پیاری دعا سے فرماتے. دعا پہ ذرا غور فرمائیں، یہ متفق علیہ حدیث میں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو یوں فرماتے، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. کتنے پیارے الفاظ ہیں. توحید ہی توحید ہے، اللہ تعالی کی عظمت بیان کرنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے ٹوٹ جانا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا ہے، توکل کی انتہا ہے. اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تعالی تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں کیونکہ تو ہی قیم السماوات والارض، یہ زمین و آسمان پورے کائنات تجھی سے قائم ہے. ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور جو کچھ ان میں ہے، آسمان ہے سارے، زمین ہے ساری، جو کچھ بیچ میں ہے، جو آسمان میں مخلوق ہے، جو زمین میں مخلوق ہے، ساری پوری کائنات اس میں ہے، ہر مخلوق. اللہ تعالی قیم ہے، یہ مخلوق قائم ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے. ان کو نقصان سے کون بچاتا ہے، ان کو نفع کون پہنچاتا ہے، ان کو زندگی کون دیتا ہے، ان کو موت کون دیتا ہے، ان کی تدبیر کون کرتا ہے. انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اور تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں. لک ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ تعالی صرف تیری ہی ہے، تیرے سوا کوئی مالک بن نہیں سکتا. ومن فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. میں اپنے مال کا اصل مالک نہیں ہوں، میں اپنے جان کا مالک نہیں ہوں، میرے اصل مال کا مالک میرا رب ہے، جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی، جس نے مجھے رزق عطا فرمایا. میں اپنے مال کو جلا نہیں سکتا، میں اسے خرچ کر سکتا ہوں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے حد لگی ہے. یہ حرام ہے، حساب لیا جائے گا تم سے، اور یہ حلال ہے، تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور یہ بہتر ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، تمہیں اجر دیا جائے گا. تو میرا مال میری کمائی ہے، لیکن توفیق اللہ تعالی کی ہے، اس لیے میری ملکیت ناقص ہے. تو اصل مالک اللہ تعالی ہے، میں اپنی جان لے نہیں سکتا کیونکہ اپنی جان کا مالک نہیں ہوں میں. اس لیے خودکشی حرام ہے. کیوں حرام ہے خودکشی؟ اس لیے کہ تم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہو. ولک الحمد انت نور السماوات والارض، اللہ تعالی تیری حمد و ثنا ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو ہی زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی نور ہے، یہ نور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج جلتا ہے، چمکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ چاند. اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے زمین و آسمان پر موجود ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ ذرا غور کریں، یہ کتنی سورج کی عظمت دیکھیں آپ. سورج کی کرنیں جو ہیں وہ گھر گھر میں، غار غار میں پہنچتی ہیں. چھوٹی سی مخلوق ہے. نور اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے؟ سبحان اللہ. سورج چھوٹا سا مخلوق ہے، اس کی عظمت اس کے نور میں ہے. رب کائنات سبحانہ و تعالی کی صفت نور بھی ہے. سبحان اللہ. انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق. یا اللہ تعالی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ تو حق ہے. اللہ تعالی تعریفوں کا مستحق کیوں ہے؟ ہر تعریف اللہ تعالی کے لیے کیوں ہے؟ اس حدیث میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. ولک الحمد انت الحق، تو ہی حق ہے. ووعدک الحق، تیرا وعدہ بھی حق ہے. ولقاؤک حق، اور تجھ سے ملاقات بھی حق ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ بھی حق ہے. وقولک حق، اے اللہ تعالیٰ تیرا ہر فرمان حق ہے، ایک ایک لفظ حق ہے. والجنت حق، جنت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بہترین، سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. جنت بھی حق ہے. والنار حق، اللہ تعالیٰ کے سب سے بدترین مخلوق، عذاب دہ مخلوق جہنم ہے، آگ ہے، وہ بھی حق ہے. والنبیون حق، اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تو نے بھیجے ہیں سارے حق ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حق ہے. یہاں پر خاص کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت باقی صحابہ سے بڑی ہے. والساعۃ حق، قیامت کا دن حق ہے. اللہم لک اسلمت، ابھی جو تھا تعریفیں ہو رہی ہیں ساری، ابھی دعا نہیں آئی. تعریفیں دیکھیں کتنی لمبی ہیں، اور دعا کے الفاظ میں ذرا غور کریں دعا کتنی ہے. اللہم لک اسلمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنا آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تو جیسے چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے میں راضی ہوں، جو بھی معاملہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ فرماتی ہیں، تین دن مسلسل دو وقت روٹی نہیں کھا سکے. تین دن پوری زندگی میں جو بھی روٹی کھاتے تھے، ایک وقت میں اگر مل گئی دوسرے وقت نہیں تو دوسرے دن دو وقت نہیں ملے گی. تین تین مہینے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، سید عائشہ فرماتی ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کی، اے ہماری ماں، آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرماتے ہیں، الاسودان، کھجور اور پانی دے گزارا کرتے تھے. اللہم لک اسلمت، اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کو تیرے حوالے کیا، اب جیسے تو راضی ویسے میں راضی. ایک کمرے میں، اب دیکھیں نا آج کل کے ہمارے گھر دیکھیں، الحمدللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دیکھیں، سید المرسلین ہے، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، نو بیویاں ہیں، نو مکان ہیں. مکان ایسے ہیں، ہونا تو بڑے محل چاہیے تھے، محل دیکھیں ذرا. ایک کمرہ ہے، وہی بیڈ روم ہے، وہی کچن ہے، وہی ڈرائنگ روم ہے، وہی ڈائننگ ہے، اور وہی گیسٹ روم ہے. ایک ہی کمرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ملنے آتا تو ادھر آ کے ملتے، وہیں پہ سوتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، سجدے کے لیے جگہ نہیں تھی، سید عائشہ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، تو آپ اپنے ہاتھ مبارک آگے کرتے تھے، سید عائشہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگتا ہے تو اپنا پاؤں ہٹا دیتے، تو آپ وسلم سجدہ کرتے، اللہم لک اسلمت، کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، جیسے تو راضی ویسے میں راضی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی پیاری اولاد وفات پا گئی اپنی آنکھوں کے سامنے، سوائے ایک بیٹے کے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، باقی سارے اولاد، تین بیٹے چار بیٹیاں، تین بیٹے تین بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. بیٹا آخری لمحات میں، آخری وقت میں ہے، سید ابو حسین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، موت تاری ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا، کہیں کہ وہ جس پر ہمارا رب راضی ہو جائے. اللهم لك اسلمت، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، جیسے تو راضی ویسے میں راضی. کیا ہم نے بھی کبھی ایسا سوچا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی ایسے گزری ہے، وقت نہیں معلوم، ان کی دو چار مثال صحابہ کرام کی بھی دے دیتا ہے. سید ابو بکر صدیق آتے ہیں، ایک دم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صدقات اور خیرات کی اہمیت کی بات بیان کی. جہاد پہ جانا تھا، پیسے کم ہو گئے. جہاد کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، اب پیسے نہیں ہیں. سید عمر بن خطاب آئے، اپنی آدھی دولت لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زندگی کی آدھی کمائی ہے مدینہ میں. مکہ کی کمائی کہاں گئی؟ وہ ہجرت کر کے پہلے چھوڑ دی، اور جو مدینہ میں کمائی آدھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی، اور آدھی اپنے لیے ضرورت کے لیے رکھ دی. سید عمر حسین ابوبکر صدیق آپس میں بڑا کمپٹیشن تھا. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، یہ مسابقہ ہوتا ہے کہ آگے کون جاتا ہے جنت میں، کس کا درجہ بلند ہوتا ہے جنت میں. سیدنا عمر بن خطاب نے سوچا ابھی تو میں یہ بازی جیت گیا، میں آدھی دولت میں نے دے دی. تھوڑی دیر کے بعد سید ابوبکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور کچھ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر کر دیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کریں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سارے کا سارا مال ہے، زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی کمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ، اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ چھوڑ کے آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی میرے بچوں کے لیے. اللہم لک اسلمت، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. آج ہم جیب سے 10 روپے نکالتے ہیں، ہمارے ہاتھ کھانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوری دولت کا مطالبہ نہیں کہ پوری دولت اللہ کے راستے میں لوٹا دو. یہ تھے مؤمنین، اولیاؤں کے سردار یہ تھے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اور تجھی پر ایمان لے آیا ہوں. وعلیک توکلت، اور تجھی پر توکل کرتا ہوں. توکل، مکمل بھروسہ، اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور واپسی بھی تیری طرف لوٹتا ہوں. وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تجھی سے جھگڑتا ہوں. اگر جھگڑا کسی سے ہوتا ہے کبھی زندگی میں، اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہوتا ہے، تیرے دین کے لیے ہوتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ کسی کو گالی دی، اور نہ اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں، اپنی ذات کے لیے. سیدنا انس بن مرفوع عنہ بیان فرماتے ہیں ہم بھی دنیا میں کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، کپڑے خریدتے ہاتھ تو لگاتے ہیں نا. ایک بار انس بن مالک نے کپڑے کو ہاتھ لگایا، ریشم کے کپڑے کو، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نرمی سے بڑھ کر کوئی نرمی آج تک دیکھی نہیں، وہ اس ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. عمر کیا تھی؟ 8 سال کی عمر تھی. ان کی والدہ سلام فرما اپنے بیٹے کو تحفے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو انصار جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے دینے کے لیے. اب جن کے پاس کچھ تھا تو دیا سلام. جن کے پاس کچھ نہ تھا سلام اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کا بڑا پیارا قصہ ہے, کبھی ہم بیان کروں گا انشاءاللہ. سیدنا انس بن مالک کی والدہ کرم ام سلیم رضی اللہ عنہا, انہوں نے دیکھا میرے پاس کچھ نہیں دینے کو. سوچتی رہی ارے کچھ تو میں دوں. ان کو اپنا بیٹا نظر آیا سیدنا انس بن مالک, پھر بیٹے کا ہاتھ پکڑا, 8 سال کا بیٹا, بیٹا کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس اور کچھ نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, یہ تیری خدمت کرے گا زندگی ساری. اور اس بیٹے کی تربیت ایسے ہوئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انس بن مالک اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں آپ سے خدمت کی. فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی, 8 سال سے 10 سال 18 سال کی عمر تک. کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے یہ نہیں فرمایا اے انس تم نے یہ کام ایسے کیوں کہ ایسے کرنا تھا. 8 سال کے بچے غلطی نہیں کرتا کیا؟ غلطی نہیں کرتا. ہمارے اپنے سگے بیٹے غلطی کرتے, ہم چھوڑتے نہیں ہیں. 8 سال کا بچہ کئی مرتبہ غلطی کی ہوگی, لیکن فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا اے انس تو نے یہ کام ایسے کیوں کہ ایسے کرنا تھا. ڈانٹا تو دور کی بات ہے, جب بھی کبھی جھگڑا کسی سے ہوا تو لا الہ الا اللہ کے لیے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ابو طالب بڑے پیارے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے میرے چاچا کو, ہدایت دے دے میرے چاچا کو, آخری وقت ہے. سر کے اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اس طرف ابو جہل بیٹھا ہے. دیکھیں بری دوستی کا نتیجہ دیکھیں, آخر وقت تک یہ برے دوست نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں, اور نہ ہی اچھے دوست چھوڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم کہاں, ہمارے دوست کون ہیں. آخر لمحات ہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے چاچا سے عرض کرتے ہیں یا عمی اے میرے پیارے چاچا, ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, میرے پاس کوئی حجت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے, کوئی حجت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس طرف دیکھتے ابو جہل, کہتے عبد المطلب کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت میں مرنا چاہتے ہو تم؟ یہاں پر برے دوستوں کو دیکھیں مصیبت. آخری الفاظ ابو طالب کے علی ملت عبد المطلب, کفر کی ملت پہ میں کیا منہ دکھاؤں گا عرب کو؟ عرب کیا کہیں گے, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرا ہے؟ اسے کہتے ہٹ دھرمی, تکبر. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روتے رہے. اللہ تعالی نے مغفرت کی اجازت بھی نہیں دی. وبک خاصمت والیک حاکمت, جب بھی فیصلہ کیا اللہ تعالی تیرے حکم سے فیصلہ کیا. دعا کیا ہے؟ ابھی تک دعا نہیں مانگی, دعا اب ہے. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت, اے اللہ تعالیٰ بس میری مغفرت فرما دے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت یوں طلب کرتے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے. اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ ہم نہ مانگنا آتا ہے نہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہو, بلکہ مانگتے بھی نہیں, ہمیں ضرورت ہے مانگنے کی؟ ہم تو مانگتے ہیں ایرے غیرے سے جا کے, ہر دروازے کو دستک دیتے ہیں, جب تھک جاتے ہیں پھر یاد آتا ہے ارے ہمارا کوئی رب بھی ہے اس دنیا میں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لمبی مقدمے کے بعد, دیکھ شروع سے یاد ہے کیا کہا تھا میں نے, کتنی پیارے نور بھرے الفاظ تھے, نور علی نور ہر لفظ میں. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت, اللہ تعالیٰ بس تو میری مغفرت کر دے, جو کچھ میں کر چکا, جو کچھ میں بھیج چکا. وما اسررت وما اعلنت, جو کچھ میں نے چھپایا ہوا ہے اور جو کچھ میں نے اعلانیہ کیا ہوا ہے. انت المقدم وانت المؤخر، یہ اللہ تعالیٰ تو ہی آگے کرنے والا، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. لا الہ الا انت، یہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ پیاری دعا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1069 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 769. یہ اللہ تعالیٰ کا نام الحق تھا. اچھا، الحق اور صادق میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے. صادق جو ہے اس میں سچائی کا معنی موجود ہے بس، اور حق کے اندر جو معنی ہے وہ سچائی کے ساتھ ساتھ اقرار کا بھی ہے. حق کا معنی ہے سچا اور ثابت. ہر حق سچ ہے لیکن ہر سچ حق نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہر حق تو سچ ہے لیکن ہر سچ حق ہے کیا؟ مثال، توحید حق ہے اور شرک کا وجود سچ تو ہے لیکن حق نہیں ہے. شرک موجود ہے کہ نہیں؟ کفر موجود ہے کہ نہیں؟ نافرمانی موجود ہے کہ نہیں؟ سچ ہے، موجود ہے نا، لیکن حق ہے کیا؟ حق نہیں ہے. تو یہ فرق ہے، حق سچ اور ثابت. حق کے اندر جو معنی ہے وہ سچائی کے ساتھ ایک اور ایکسٹرا معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں اقرار. اقرار کے ساتھ اسرائیل موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، اسرائیل دنیا میں سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے، لیکن کیا حق ہے اس کا وجود؟ اس کا اقرار ہم نہیں کرتے. تو یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام ہے آج کی اس نشست میں المبین. المبین صرف ایک مرتبہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک مرتبہ، وہ بھی حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النور آیت نمبر 25 میں، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. جس دن اللہ تعالیٰ ان کو دین حق کا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق اور مبین ہے. مبین کا معنی کھول کھول کر بیان کرنے والا. مبین کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کھول کھول کر بیان کرنے والا. اور مبین کا معنی اپنی وحدانیت کو کھول کھول کر بیان کرنے والا. نمبر 2، المبین اپنی اسماء اور صفات کو کھول کھول کر بیان کرنے والا. لیکن عجب بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے وحدانیت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے نا، لیکن عجب بات یہ ہے پھر بھی شرک ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، عجب بات یہ ہے پھر بھی انکار ہوا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اور مخلوق کے حقوق کو کھول کھول کر بیان کیا پھر بھی حق تلفی ہوئی. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی عجب بات یہ ہے کہ فرائض کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. نمبر 5، المبین، اللہ تعالیٰ نے محرمات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانی ہوئی اور محرمات کا ارتکاب ہوا. نمبر 6، المبین، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو اور شریعت کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے لیکن پھر بھی دوسرے راستے اختیار کیے گئے صراط مستقیم کے علاوہ. نمبر 7، المبین اپنے دوستوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عجب بات یہ ہے کہ ان کو دوست نہ بنایا گیا. المبین، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے لیکن پھر بھی ان کو دشمن نہ بنایا گیا بلکہ ان کو دوست بنایا گیا. المبین، اللہ تعالیٰ نے جنت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے لیکن پھر بھی اس سے بے رخی ہے، نا امیدی ہے. اللہ تعالیٰ نے نمبر 10، المبین اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے بے خوف ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان ساروں چیزوں میں. اور الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطائف المنصورہ، وہ گروہ جو حق پر ہے اور مخالفین کی مخالفتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور تا قیامت یہ حق پر رہیں گے، ظاہر ہیں اپنے علم سے، ظاہر ہیں اپنے وجود سے، ظاہر ہیں اپنے عمل سے، ظاہر ہیں اپنے تقوی سے، ظاہر اپنے جہاد سے، ظاہر ہیں، کیونکہ کوئی دبا نہیں سکتا، چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے یہ بیان کہ مبین کھول کھول کر بیان کرنے والا، میں سارے اگر 10 چیزوں کو بیان کروں تو کافی وقت لگ جائے گا. میں نے وحدانیت کی بات کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توحید کو کس طریقے سے کھول کھول کے بیان فرمایا. آپ اس پہ پھر خود قیاس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے بیان کی. جنت کا اگر میں شروع کروں یہاں پہ ذکر قرآن مجید میں، تو کوئی چیز نہیں ہے جنت کی نعمت میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے بیان کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کے بیان فرمانے والا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ دنیا کے سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں اور کسی بات کے متعلق اس کی تفصیل بیان کریں. جو تفصیل پوری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو کے کریں گے، اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کے چند الفاظ ان سارے الفاظوں سے زیادہ بہتر العمدہ ہیں. اسی کے تو کھول کھول کے بیان فرمانے والا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توحید کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنے ربوبیت میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ تمہارا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے. زمین سما کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تدبیر کون کرتا ہے. تو ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا. من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، وہ کون ہے؟ ابو جہل ابو لہب خود اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کہ اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا واحد رب ہے، تو پھر سننے والے پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ اس کے سوا معبود بھی کوئی ہو نہیں سکتا. جس نے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق عطا فرمایا، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، میری زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر میں عبادت کسی اور کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ لازم ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پھر توحید الوہیت کا اقرار کرواتے ہیں، پھر توحید الوہیت کو لازم قرار دیتے ہیں اس کے بعد. اس کی مثال دیکھیں، پھر ربوبیت کی بات کرنا، پھر الوہیت کو شامل کر دینا. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین ربوبیت ہے. میری گزارش ہے بھائیوں سے کہ جو موبائل ہے نا، اس میں تھوڑے سے میوزک جو ہے نا چینج کر لیں پلیز. وہ دوسری رنگ ٹیونز ہوتی ہیں تو اللہ کو جزائے خیر دے، کیونکہ اس میں صرف آپ گنہگار نہیں ہوتے، بعض اللہ کے گھر میں یہ اگر بچ جاتا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی میوزک ہو جاتی ہے. تو میری گزارش ہے ساتھیوں سے ذرا اس چیز کا اہتمام کیا کریں کہ موبائل اصل میں موبائل ہے. یہ بعض لوگوں نے اسے سب کچھ بنا دیا ہے، تو اس میں رنگ ٹیون جو ہے وہ آپ کوئی گھنٹی دیکھ لیں، اس میں وہ کر دیں، اللہ پرزہ خیر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الحج آیت نمبر 61 سے، میں 61 اور 62 کی بات کرتا ہوں، وہ آگے تک بڑی پیاری آیت ہے، خود پڑھ لینا آخر تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلک بان اللہ یولج اللیل والنہار، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں. یولج النہار فی اللیل، اچھا ہاں سورۃ فاتحہ، سورہ فاتحہ, سورہ جزاک اللہ خیر میں بھول گیا, سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, یہ ربوبیت ہے, الرحمن الرحیم اسماء و صفات ہے, مالک یوم الدین پھر ربوبیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین الوہیت و عبادت ہے. جب اقرار کر لیا کہ اللہ رب العالمین کوئی اور نہیں ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی لازم ہے. اسی طریقے سے دیکھیں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. ذلک بان اللہ هو الحق, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وان ما یدعون من دونه هو الباطل, اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر, اللہ تعالیٰ علی کبیر ہے. تو یہاں پر توحید علاج اللیل فی النہار والنہار فی اللیل کیا ہے؟ ربوبیت ہے. لیکن سبحان اللہ برکاتہ, ذلك بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل, یہ توحید الوہیت ہے. دوسرا طریقہ وحدانیت کو بیان کرنے کا, اب یہاں پر دو چیزیں ربوبیت اور الوہیت دونوں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا قرآن مجید میں, اور اسماء و صفات کو جب ہم ذرا غور فکر کرتے ہیں جس کا ہمارے دروس جاری ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آتی ہے, اور پھر اس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ قدر جاگ جاتی ہے. وما قدر اللہ حق قدر, اللہ تعالیٰ کی حق قدر جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ عام لوگ نہیں رہتے. پھر صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے آ جاتی ہے, وہ عظیم ماحول آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں. اور جب مومن کے دل میں یہ بات جاگ جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنے عظیم صفات کا مالک ہے تو پھر اس کے سوا پھر کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس انداز میں بھی بیان فرمائی ہے کہ اپنی نعمتوں کی بارش برسا کر, طرح طرح کی نعمتیں. اس اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کیا فرماتے ہیں بار بار, فبأي آلاء ربكما تكذبان, بار بار. اب ذرا غور کریں سورۃ الرحمن میں سر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, ابتدا میں کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں, تھوڑی سی ہیں, زمین کے متعلق ہے, آسمان کے متعلق ہے, اور چند پھل کے متعلق ہے, سمندر میں کشتیوں کو جاری کرنا, لیکن باقی صورت میں آگے جو ہے ساری جنت کا ذکر ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو جب انسان دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ساری نعمتیں ایک ہی ذات سے آ رہی ہیں, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے, تو پھر توحید عبادت اور مضبوط ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ مصیبت زدہ لوگ جو مصیبت کی شدت میں ہوتے ہیں, ان کو اس مصیبت سے نکالتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون, سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں. وہ کون ہے جو بے کس مضطر کی دعا کو قبول فرماتا ہے, اس کی مصیبت کو ٹال دیتے جب وہ اسے پکارتا ہے. اذا دعاہ, ذرا غور کریں, شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکاریں, کسی اور کو نہ پکاریں. ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, تمہیں زمین کے خلیفہ بھی بناتا ہے وہی, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے. قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے, اور ہر غم کو اللہ تعالیٰ ہی ٹالتا ہے، اور تمہیں زمین کے اوپر خلافت وہی عطا فرماتا ہے، ایک دوسری ایک قوم آئی پھر دوسری پھر دوسری بعد تیسری، اس طرح تا قیامت یہ طریقہ جاری رہے گا. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، جواب نہ. ابو جہل نے نہ کہا، نجی نہیں ہو نہیں سکتا. ابو لہب نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کہ تیرے سوا کوئی معبود ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا قلیل لما تذکروں، کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. آج اپنے معاشرے میں ذرا دیکھیں، ہمارے مسلمان معاشرے میں جو درباروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، کیا یہ آیت نہیں پڑھتے؟ قلیل ما تذکرون، کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ. سبحان اللہ، اپنے دل کے اندر سب جانتے ہیں کہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے، مشکل سے بھی اللہ مشکل میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، اور تنگی کو اللہ تعالیٰ خود کوشادہ کرتا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ بعض لوگوں نے لوگوں کے دماغوں کے ایسے واش کر کے اس فطرت سے صاف کر دیا کہ اب ان کے لیے رزق بھی یہ پیر دیتا ہے، اولاد بھی یہ پیر دیتا ہے، تنگی سے بھی یہ پیر اسے نجات دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ڈکے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے مال لوٹنے والے، یہ برے ہیں، اور دوسرے ہیں ایمان لوٹنے والے، یہ ان سے بھی برے ہیں. اور صوفی جو ہے، صوفی علماء جو ہے، یہ دوسرے ہیں. کہتے ہیں مال لوٹ جائے دنیا سے، اس کے میں پرواہ نہیں ہے، لیکن ذرا دھیان رکھیں ایمان نہ لوٹنے پائے. قطع قرق فرماتے ہیں، ڈکیت ہیں، یہ عجیب سی ڈکیتی ہے بھائی، کہ فطرت جس فطرت اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کیا ہے، توحید ربوبیت کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں. ابو جہل بھی یہ جانتا تھا، رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان بچہ اگر بیمار ہے اور اسے شفا نہیں ہو رہی تو فلان دربار میں جا کے اسے لے جاؤ، بس ساتھ چکر لگا لو، وہاں کا پانی پلا دو، تیل کی مالش کرا دو، بچہ تمہارا ٹھیک ہے. دیکھیں شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اور بچے ٹھیک ہوتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، بعض اوقات میڈیکل کے علاج نہیں کام دیتا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اگر یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تب تو شفا ملے گی. شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو شفا دے دیتا ہے. ہندو کو شفا کون دے رہا ہے؟ اس کا بھگوان دے رہا ہے ان کا، یا گائے دے رہی ہے، پتھر، درخت، کیا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہے، ان کی آزمائش ہے. جب تک وہ رام کو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہیں فرماتے، کیونکہ انہوں نے خود یہ راستہ اختیار کیا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، زندگی موت بھی آزمائش ہے، خیر اور شر بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے. اس دنیا سے ہم سب چلے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے، سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. تندرست بھی مر رہا ہے، مریض بھی مر رہا ہے، چھوٹا بھی مر رہا ہے، بڑا بھی مر رہا ہے، امیر بھی مر رہا ہے، غریب بھی مر رہا ہے، مرد بھی مر رہا ہے، عورت بھی مر رہی ہے، کوئی ہے جو ابھی تک زندہ ہے؟ سب مر رہے ہیں. کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم اس دنیا سے تب تک نہ اٹھے جب تک ہم پر راضی نہ ہو جائے. کہیں یہ نہ ہو کہ ایسی آزمائش ہو جس میں ایمان اور کفر ہو، کفر کا راستہ اختیار کیا جائے اور پھر موت آ جائے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. بعض لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے. یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتے اس کی تصدیق کرتے ہیں وہ کافر ہے، اور جو جاتے تصدیق نہیں کرتا اس کی 40 دن کی نماز نہیں. ارے بچہ تو ٹھیک نہیں ہوتا بغیر تعویذ کے، اگر بچہ مر جاتا ہے تو مر جائے بہتر ہے، یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی، تم بچا سکتے؟ اگر ایکسیڈنٹ میں مر جاتا تو کیا کرتے، کون سا تعویذ اسے بچاتا؟ بیمار میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ تو یاد رکھیں یہ بنیادی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم درباروں پہ جاتے ہیں تو ہماری منت مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی. یہی تو کام ہندو کرتے، کہتے ہیں جب ہم مندر میں جاتے تو ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو کیا پھر وہ بھی حق پہ ہیں کیا؟ جو رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی کیا؟ تو پھر مراد کا پورا ہونا کوئی معیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر ہیں، ان کی مراد کو چاچا مسلمان ہو جائے، نہیں پوری ہوئی مراد. سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی پورا ایک مہینہ مشرکین پر جو غزوہ احد میں شامل تھے. کون تھے؟ ابو سفیان تھا، ان کی بیوی ہند تھی، وحشی تھا سیدنا حمزہ کا قاتل، خالد بن ولید تھا رضی اللہ عنہ، اور عکرمہ بن ابی جہل، یہ بڑے سردار تھے. ان سب پر بد دعا کی. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، صحابہ اکرم آمین فرما رہے ہیں دعا کے بعد. اب جب ان کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سید ہند رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے. تو دنیا سے لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ہم بھی آئے ہم بھی جائیں گے، لیکن امتحان یہ ہے کہ ہم کس حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے جب حساب کھڑے کر دیے جائیں گے نا تو کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ انبیاء اور مرسلین و صحابہ کرام کے صف میں، یا ابو جہل، ابو لہب، قارون، فرعون، حمان کے صف میں؟ یہ آج ہم نے طے کرنا ہے. آج عمل ہے، کر حساب ہے، کل کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں سمجھ دی ہے، ہم اپنی توفیق کو، سمجھ کو، محنت کو، جد و جہد کو کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ صرف رزق کی کمائی ہے، صرف بیوی بچے ہیں، صرف جاب ہے، کام ہے، دوستیاں ہیں، یا کچھ اور بھی ہے اس دنیا میں؟ ایسا کام کر کے جاؤ اس دنیا میں، دیکھیں یہ دنیا ایک نعمت ہے، ایک ہی مرتبہ چانس ملتا ہے، دوسرا نہیں ملتا. آپ نے اس چانس کو کس طریقے سے اویل کرنا ہے؟ دوبارہ زندگی نہیں ہے. اگر حق کے راستے پہ ہو تو حق ہے، اور اللہ نہ کر اگر باطل کا راستہ ہو، شرک اور کفر کا راستہ ہو، بدعت بدکاری کا راستہ ہو، تو پھر تو خیر نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب پیدا کیا ہے تو کتنی بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے. آسمان کو دیکھو خوبصورت، زمین کو دیکھو قرار پکڑا ہوا ہے، انسان کو دیکھو فی احسن تقویم، پھولوں کو دیکھو، یعنی یہ رنگین دنیا تو دیکھو ذرا، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا خالق نہیں ہے. اس کے نظام کو دیکھ لو، اگر دو ہو نظام بنانے والے تو پھر نظام چل نہیں سکتا، تو نظام ایک ہی چلاتا ہے ہمیشہ، دو ہو نہیں سکتے. کیونکہ اگر کسی ایک نے کہا دن ہو، دوسرے کہا رات ہو، تو کیا ہوگا پھر، دن یا رات؟ اگر دونوں اپنی بات منوائیں تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا. اگر ایک اپنی بات منوائے تو وہی غالب ہے، اور اللہ تعالی خالق مالک کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ بعض مثالیں بھی بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، غریب مثل فاستمعوا، ایک مثال بیان کی گئی ہے ذرا اس مثال کو سنو. ان الذين تدعون من دون الله, جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو, لن يخلقوا ذبابا, وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ولو اجتمعوا لو, اگر یہ سارے جمع بھی ہو جائیں جتنے معبودات ہیں اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن کو تم نے پکارا ہے, ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی عاجز کرنے کی انتہا, چیلنج ہے یہ. اچھا تو دور کی بات ہے مکھی پیدا کریں. اگلا جملہ, وہ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, اور اگر مکھی سے کوئی چیز چرا لے اور لے جائے اسے واپس تک نہیں لے سکتے. سارے معبود اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے جن کو بھی پکارا گیا ہے, وہ مکھی سے وہ چیز نہیں لوٹا سکتے جو مچھی کسی چیز سے چرا کر گئی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. یہ کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب, طلب کرنے والا ضعیف اور حقیر اور مسکین ہے, اور مطلوب جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی حقیر مسکین اور فقیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز, بے شک وما قدر اللہ حق قدره, اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قدر کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, عزیز ہے, غالب ہے, طاقتور اور غالب ہے. یہ تم ضعف الطالب والمطلوب دونوں ضعیف ہیں نا. انسان نے سوچا ہی کیسے ہے کہ انسان جیسے خود مخلوق جو خود پیدا ہوئی ہے, اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, جو خود رزق کی محتاج ہے, اپنے وجود کی محتاج ہے, اپنے قیام کی محتاج ہے, ہر آن میں محتاج ہے, وہ خود حاجت روا کیسے بن سکتی ہے؟ اسے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. آج کے درس میں اتنا کافی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.